الله عز وجل قال الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. وبعد، قال رب الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اگرچہ ہمارا عنوان عشر حاضرہ میں شناخت حق و باطل ہے، لیکن آج کی یہ خصوصی مجلس اور مختصر مجلس کسی اور اہم یاد کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حبیب ذکر یاد دلاؤ، مسلسل ریمائنڈ کراؤ. فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دلانے کا فائدہ جو ہے وہ مومنین کو ملتا رہتا ہے. یہ مجلسیں ہم یاد دلانے کے لیے ہیں، یاد اس کی جائے یہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کی طرف زیادہ یاد نہ کی. اگر امام حسین کا مقصد کوئی مسئلہ تو اس تاکید یاد دلانے کی نہ ہوتی.
سبحان اللہ.
اور امام حسین کی نشان باہی ایک ایسا فرق میں آیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جس کا غم منایا گیا، پیدا ہونے کے دن منایا گیا، اس کی زندگی میں منایا گیا، اور اس کی شہادت کے بعد منایا جا رہا ہے. اور زمانہ جتنا پرانا ہوتا جائے یہ غم کبھی پرانا نہیں ہوتا، بلکہ نکھرتا چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ باہر اس کی یہ ہے کہ مقصد اتنا عظیم ہے.
سبحان اللہ.
حسین کا مقصد اتنا عظیم ہے کہ اسے اگر بھلانے کی کوشش بھی کی جائے تو بھلایا نہ جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کوششیں بہت ہوئی ہیں دبانے کی، لیکن اس کو دبا نہیں سکتے. روز بروز یہ غم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سلم ہمارے پاس ایک حقیقت ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ہر بیدار ضمیر کے دل میں حسین کا غم آئے گا. یہ ایک ایسا چیلنج ہی نہیں ہے جو عام طور سے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جوش ولی آبادی نے جو جملہ کہا، شاید ان کو خود خبر تھی، تو انہوں نے کہا انسان کو رب ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کے بعد، شاید انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا. اور کیسے اندازہ ہو سکتا تھا جو زمانوں کے سفر میں چل نہیں سکتا ہے، آئندہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک اشارہ کبھی کبھی کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ اشارہ شعر میں آ جاتا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. دیکھیے اس بات کو آپ مقصد حسین سے جدا کریں گے تو سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن مقصد حسین کو ساتھ رکھ کے سوچیں گے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح پھیل رہا ہے. مقصد حسین کو لے کر اگر آپ عزاداری کے ساتھ جوڑے اور عزاداری کو مقصد حسین کے ساتھ رکھیں تو واقعا ہر بیدار ضمیر کے دل میں عزاداری کا جذبہ آئے گا اور غم حسین زندہ ہوگا. جن کے پاس آج نہیں ہوا وہ کل ہوگا. چنانچہ میں نے ابھی مجلس شروع بھی نہیں ہوئی تھی عرض کیا تھا کہ ہر سال عزاداروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تعداد کے بڑھنے سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ہے، کمیت پر خوشی نہیں ہے لیکن تعداد بڑھانے والوں کی کیفیت بھی جو ہے اس پر ہم نظر رکھتے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ریسورسز ہیں جو کمبھ میں ہیں, ان کا کام ہی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مکتب اہل بیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور ان کی فہرست تیار کریں. ایک وفد ہے, ایک ٹیم ہے جو اس پر لگی ہوئی ہے. اخیر جو کچھ ایک مہینہ پہلے ان کی رپورٹ تھی کہ ہر سال جتنے شیعہ موجود ہوتے ہیں ان میں 10% کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے. یہ بطور متوسط ہر سال 10% کا اضافہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہر مذہب میں اضافہ ہو رہا ہے. عیسائی جو پہلے تھے آج بڑھ گئے, حتیٰ ہندو بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتا بہت سارے گورے ہندو ہو رہے ہیں, کنورٹ ہو رہے. ایک گورے نے لندن کے باہر 50 million pounds کی زمین ایک مندر کو وقف کی ہے. 50 million مذاق نہیں ہے, اتنا بڑا ہے کہ پورا ہے, کیسا لگتا ہے کہ پورا ٹاؤن ہے. مندر پورے یورپ اور امریکہ کی سب سے بڑی مندر لندن کے باہر بنائی جا رہی ہے. تو اس میں تعجب کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے 10% شیعہ بڑھ رہے ہیں, ان کا ان میں اضافہ ہو رہا ہے. سوال ذہن میں آ سکتا ہے, یہ کون کرتا ہے جو دوسرے مذاہب کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے, وہ کرتا ہے. ورنہ ہم اگر صرف اپنی دنیا میں خود رہیں اور دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ 10% میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے ساتھ رہیں گے نا, آج رات ہے اور آپ کی نیند انشاءاللہ آئے گی تو بہت اس میں لطف بھی آئے گا, لیکن آنے سے پہلے اس وقت کو ذہن اپنا جاگتا ہوا رکھیں اور ذہن کو زندہ رکھیں اس وقت, اور پوری توجہ. قادیانیوں کی تعداد 20% بڑھ رہی ہے, ڈبل ہے ہم سے زیادہ. اور وہابیوں کی تو ہر سال ڈبل ہو رہی ہے تعداد, 50% جتنے سنی ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہابی ہو رہے ہیں. ان کے پاس طریقے ہیں اور طریقے کیا ہے بعد میں آپ سنیں گے. آج کی مجلس میں صرف چاہتا ہوں کرنٹ افیئر سے مختلف کروں. آپ تو مطلب تاریخ کو مسلسل جائے, تاریخ تو بعد لیکن جو حال ہے اس سے بے خبر ہے, اور یہ بے خبری خطرناک ہے. تاریخ سے بے خبری بھی بری نہیں, فیوچر کی بے خبری بھی بری نہیں, سب سے بری بے خبری اپنے حال اور اپنے زمانے کی بے خبری ہے. جو اپنے زمانے کی خبر نہ رکھے وہ تاریخ کی خبر رکھے بھی تو کیا رکھے, فیوچر کے بارے میں سوچے بھی تو کیا سوچے, اپنے ہی زمانے کی اسے خبر نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہر مذہب گرو کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے لامذہب ہندو تھے وہ مسجد کی طرف زیادہ جانے لگے ہیں, عیسائی جو بالکل کیئر لیس تھے وہ بھی آہستہ آہستہ چرچوں کی طرف آنے لگے ہیں. پہلے کی بہ نسبت زیادہ تشنگی ان کے اندر مذہب کی پیدا ہونے لگی ہے. یہی بش جو دنیا بھر میں بم برساتا پھرتا ہے وہ ہفتے میں ایک بار ضرور چرچ میں بھی جاتا ہے تسلی کے لیے, دل کو اپنے دلاسا دینے کے لیے جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بولتا بھی نہیں ہے, اتنا بیمار ہے, مرنے پڑا ہے قوم, لیکن اس کے لیے ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں
اور صرف اس کے ایک ہاتھ کے اشارے کے منتظر باہر کھڑے ہوئے ہیں. آپ خالی اپنی ایک مذہب کی بات کر کے خوش نہ ہو, دوسرے حالات بھی دیکھیں. اب ان تمام چیزوں میں مکتب اہل بیت کی طرف آنے والوں کی خاصیت کیا ہے, اس کو آج سنیں گے تو آپ فخر کرتے ہوئے جائیں گے کہ آپ مکتب اہل بیت کے کیوں ہیں. تو ہر جگہ آپ کو مذہب کی طرف جانے والوں کی تعداد نظر آتی ہے, ہر سے زیادہ. کہتے ہیں کہ چائنا کے بدھسٹ مندروں میں پہلے سے زیادہ 100 times لوگ زیادہ شرکت کرنے لگے ہیں. یہ رپورٹ اتھینٹک ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں. اور دنیا کے ہر جگہ پر جو بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ تشنگی بڑھتی جا رہی ہے, مذہب کی طرف رجحان اس کا بڑھتا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو پہلے میں نے کیا کہ اس میں 10% میں اضافہ جو ہو رہا ہے مکتب اہل بیت کے اندر, اس میں کیا کمال ہے, کیا خاص ایسی بات ہے جو دوسروں کے کنورٹس میں نہیں ہے؟ عیسائی بڑھ رہے ہیں تو ان میں جو خاصیت نہیں ہے وہ آپ میں کیا ہے؟ قادیانی بڑھ رہے ہیں تو ان میں کوئی خاصیت ایسی کیوں نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے؟ وہ کیا خاصیت ہے جو آپ کے پاس ہے؟ یہودی وہابی جو بڑھ رہے ہیں, صرف ایک قوم ہے جو نہیں بڑھ رہی ہے, وہ بڑھنا چاہتی بھی نہیں ہے, جس کا نام یہودی ہے. آپ کو پتہ ہے یہودی کنورٹ کو نہیں پسند کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں اور کوئی نچلی قوم ہم میں شامل نہیں ہو سکتی ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہی اولیاء اللہ ہیں, انصار اللہ ہیں, قریب ہے اللہ کے, خدا کے قریب ہے, اور دنیا پر رول کرنے کا انہیں حق حاصل ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو جائے. تو اسی کے در پہ لگے ہوئے ہیں اور اسی کی کوششوں میں جتنا بھی فساد دنیا میں ظلم اور فتنا نظر آتا ہے وہ انہی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے. یہ اپنی جگہ پہ ہے. صرف یہودی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو یہودی بنائے, باقی ہر مذہب کوشش کر رہا ہے اور لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 10% ہمارے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ خود ایک سوال ہے. خوشی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ایک لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے, دیکھیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور ہونی چاہیے اس لیے کہ مطلب اہل بیت بھی اتنا دم ہے کہ ہمارے نہ کچھ کرنے پر بھی لوگ آ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے. اب دوسروں کے بڑھنے میں اور ہمارے بڑھنے میں تعداد کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ دوسرے مذاہب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کنورٹ کی تعداد اور لوگوں کے رجحان کی تعداد, اس کی تین بنیادی وجہ ہے. اس پر توجہ چاہتا ہوں. تین بنیادی وجہ ہے. ایک, پیسہ بہت. قادیانیوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہابیوں کے پاس پیسہ بہت ہے, عیسائیوں کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ دوسروں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, دل کھول کے کرتے ہیں اور بے دھڑک کرتے ہیں اور خرچے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. ایک پیسہ. دوسرا, آنے والے کی جہالت. الٹریٹ, ان پڑھ, گوار اور بالکل سادہ کاغذ کی طرح. اور تیسرے, ان کی انتھک کوششیں تبلیغ. یہ تین اہم پرنسپلز ہیں کہ جن بنیادوں پر ان کی طرف لوگ جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ جاہل جا رہے ہیں. کس بنیاد پر جا رہے ہیں؟ ان کی تبلیغ اور ان کے پیسے. پیسے اور تبلیغ ان کی طرف سے, ان کی طرف سے جہالت. तीन चीजें मिलती हैं तो कोई कादियानी बनता है, कोई वहाबी बनता है, कोई ईसाई बनता है। लेकिन अब ये जो 10% जो आ रहे हैं, ना पैसे के बलबूते पे आ रहे हैं, ना तबलीग के बलबूते पे आ रहे हैं, ना जहालत के बलबूते पर आ रहे हैं। जो भी मकतबे अहले बैत में आ रहा है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, प्रोफेशनल होता है, तहकीक करता है, और तहकीकात के बाद जब आता है तो वो ऐसे डर जाता है कि जो खानदानी किया है उनको भी उजागर करता है कि तुम अपनी आंखें खोलो, देखो कि किस मकसद रहे। आने वाला आंखें खोलता है कि आप किस मकसद में रहते हैं, आपको कुछ खबर नहीं, आप इसकी कीमत नहीं जानते, आप इसकी हैसियत को नहीं समझते और इसके अजमत से वाकिफ नहीं है। पानी में मछली ने पूछा कि पानी क्या है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि जो सबसे बड़ी मछली है उससे पूछो कि पानी क्या है, पानी के अंदर है, पूछ रहे हैं पानी क्या है। पानी किसे कहते हैं, क्या चीज है पानी? जो बड़ी मछली है उसने कहा कि मैं बता नहीं सकती हूँ लेकिन तुम्हें एहसास दिला सकती हूँ। तो क्या करो, तुम सब मेरे साथ पानी से बाहर निकलो, एक सेकंड के लिए बाहर निकले, सबको एहसास हो गया कि पानी क्या चीज है, सब अंदर आए, क्या हम समझ में आ गया पानी क्या है, क्या क्या पानी है, क्या ये तो हमारी हयात है, ये तो हमारी जिंदगी है, इसके बगैर हम कुछ नहीं है। अरे अहले बैत के मानने वालों, जरा बाहर निकल के देखो, अंदर आओगे तो एहसास होगा कि ये तुम्हारी होते आ रहे हैं, पूरे दलाइल की बुनियाद पर आ रहे हैं, कवानीन को समझते हुए आ रहे हैं, अजमत अहले बैत को पहचानते हुए आ रहे हैं। एक डॉक्टर तीजानी आया और ट्यूनिस के अलावा तमाम अरब की दुनिया को हिला के रख दिया, और सारे वहाबी बड़े बड़े स्कॉलर, जब उनका खुद घर का भेदी भेद निकाल के सामने रखता है तो उससे बड़े रिसवाई का वक्त कोई नहीं होता है। क्या तुम किस मजहब की बात करते हो, तुम किस फिका की बात करते हो, जो बेचारे इतने अकल के कमजोर थे कि कुरान की आयत को जब समझ नहीं सकते थे तो कियास की बुनियाद पर हुक्म दे देते थे और फिर पछताते थे, पशेमान होते थे, फतवा बदल देते थे। एक फिक्र जाफरी का हुक्म ऐसा बता दो कि फिक्र जाफरी से फतवा निकला हो और उसके बाद उसमें कोई तब्दीली आई हो। एक फिक्र जाफरी का हुक्म ऐसा बता दो कि दिया गया हो फिर पशेमान होके उसने फतवा बदल दिया हो। शर्म की बात है उनको कि जो मकतब अहले बैत में रहते हैं लेकिन उनको दूसरे मकासिब के ऊपर नजर रखने का मौका मिलता, अपने खुद मजहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता, जानते नहीं कि मकतब किस मकतब से उनका ताल्लुक है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात, ना पैसे की वजह से, इसलिए कि सबसे कंजूस शिया ऑर्गेनाइजर्स हैं, खर्च नहीं करते हैं, किसी को शिया बनाने के लिए पैसा देते, पहले ही उनके इमामों ने भी यही कहा है कि बनना हो तो खुद अपने लिए बनो, पैसे के लिए ना बनो। उनके बुजुर्गों ने भी यही सिखाया है, अली के पास भी कोई आता है मैं आपका होने वाला हूँ तो रुको भाई, समझ लो, समझ जाओ, अच्छी तरह से पहचानो फिर आना, या हरेक को एंट्री नहीं मिलती। ہمارے اماموں نے بھی یہی بتایا کہ پیسے کے بربوتے میں کسی کو اٹریکٹ نہ کرنا, کہ پیسے کے لیے جو آئے گا اس کی بنیاد ہی غلط ہوگی, اور پیسہ جب خود چلا جائے گا تو اس کا ایمان بھی پیسے کے ساتھ چلا جائے گا, بلکہ وہ دشمن جو ہوگا وہ خطرناک ہوگا. جو بعض لوگ عشقیہ کنورٹ ہوتے ہیں, عشق کے چکر میں کنورٹ ہوتے ہیں, اور ان کا عشق بھی عشق کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ویسے ہی اسی وقت چلا جاتا ہے, اور پھر وہ جو دشمنی کرتے ہیں خطرناک دشمنی. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. وہ عورت پورے مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے کہ جو کسی مسلمان سے شادی کی تھی اور مسلمان ہوئی تھی, اور اس شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے پھر وہ اپنے دین کی طرف لوٹی, اور اس نے جو مسلمانوں کو پریشان کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. تو عشقیہ طور پر جو ہو جائے یا پیسے کے بلبوتے میں جو ہو جائے وہ کبھی کسی کام کے نہیں ہوتے. ہم فخر اس بات پر کریں کہ 10% جو بڑھ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو خالص پڑھ کے سمجھ کے اپنے دین کو یہی سمجھتے ہوئے حق کی طرف آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد وہ ڈر جاتے ہیں, اور ہم سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو قم جانا کبھی نصیب ہو تو صرف حرم اور معصومہ قوم کی زیارت کی حد تک محدود نہ کیجیے گا. وہاں جائیے گا, انسٹیٹیوشنز میں, مختلف انسٹیٹیوٹ میں جائیے گا, وہاں لائبریریز میں جائیے گا, اور اس سے بھی زیادہ ان مدرسوں میں بھی جائیے گا کہ جہاں پر 58 کنٹریز کے اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہیں. وہاں جا کے دیکھیے گا, کوئی کالا ہے سر پہ امامہ سفید پہنے ہوئے ہیں, یہ عجیب و غریب مکتب اہل بیت کا اٹریکشن ہے, اور کوئی گورا ہے اس کے سر پہ امامہ ہے, اور یہ حیرانگی آپ کو اس وقت پڑے گی جب کوئی چینی سر پہ امامہ پہنے ہوئے مکتب اہل بیت کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے, اور یہ انڈونیشیا سے آنے والے, سری لنکا سے جانے والے, ملیشیا سے پہنچنے والے, اور افریقہ کے دور دراز علاقوں سے جانے والے مکتب اہل بیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے بتا ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق کون تھے؟ آپ کو پتا ہے امام زین العابدین نے دعا میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا صحیح فتویٰ میں امام سجاد نے کیا ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو آج دنیا کے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کے انالائز کریں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی لابی کا ایک گروہ اسکالرز کا بیٹھا ہوا ہے صحیح سجاد سجاد پہ ریسرچ کرنے کے لیے؟ دشمن تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ہیں جو خود دے سمجھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی نہج البلاغا کا کم از کم ترجمہ پڑھیں, امام کے جو آخری کلمات اقتصار ہیں اس کو پڑھیں. دور ایسے مرحلے پر آ چکا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اور ہم اپنی مسجدوں کو بھی محدود, اپنے اداروں کو بھی محدود, اور اپنے سینٹرز کو بھی محدود اپنے لیے رکھتے ہیں, اور یہ ایسا بہت بڑا ظلم ہے جو اپنے آپ پر ہم کر رہے ہیں. دروازوں کو اہل بیت سے کھول دیا کرو, اور دلوں تک یہ روشنی جانے دو, اور یہ روشنی پہنچے گی امام کے ظہور تک. ایسا مکمل نظام اللہ کا ہے کہ سارے پاکیزہ دل ایک طرف ہو جائیں گے. میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا, یہ سلسلہ بڑھتا ہے, ذمہ داری بھی ہماری بڑھ گئی ہے. آج اہل تشیعوں کے لیے بات مرکز کی ہوتی ہے کہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے. یاد رکھیے کہ ہر امام کے زمانے میں امام کشتی نجات, لیڈر اور ہادی, رہنما, اور وہ پوائنٹ جسے مرکزی کہا جاتا ہے, سینٹرل پوائنٹ, کوئی امام ہوتا تھا, اور امام کی غیبت میں مرجعیت ہے. جب بھی کوئی مرجعیت سے اپنی نگاہیں ہٹائے یا پھر دوسروں کو اس طرح کی بات کی ترغیب دلائے, سمجھنے کی وہ اپنوں میں سے نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مرجعیت ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے. ہمارے مراجع سوکھی روٹی کھاتے ہیں, ہمارے مراجع سادہ زندگی گزارتے ہیں, اہل بیت کے کردار پر نمونہ ہے. وہ اللہ کی اس وقت حجت ہے ہم پر, اور ان پر امام زمانہ حجت ہے, اور امام زمانہ پہ اس کا خدا حجت ہے. اللہ! 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 कोई डिग्रेड करे समझे हम में से नहीं है, जानबूझ के करे तो ये तो बहुत खतरनाक फितीन और फसादी है, और अगर अनजाने में करे तो उसे समझाया जाए कि मर जाइए तक ना जाओ, तुम्हारी अकल क्या और तुम्हारी अकल की परवाह क्या, तुम्हारा जहन क्या और तुम्हारे जहन की रसाई क्या, मर जाइए तक जाने और हाथ लाने से पहले 100 बार सोच लिया करो तुम किस हालत में हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम किस स्टेटस में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपकी खिदमत में आता
हूँ।
हमारे जान बचे हुए हैं तो हम मर्दों को भी बांटने की कोशिश करते हैं, हमारे जान बचे हुए हैं, मराजे के मकासद तो बचे हुए नहीं है। ईरान इराक, इराकी उलमा ईरानी उलमा, इराकी मराजे ईरानी मराजे, बाबा जो दीन ने अहले बैत है, जो मकतब अहले बैत है उसको मजबूत करने के लिए जो भी नुमाइंदे इमाम है वो किसी भी जबान और किसी भी नस्ल और किसी भी मुल्क का हो, वो शान है हमारी और वो हमारे लिए जीनत है, डेकोरेशन है, हमारी जिंदगी उनसे वाबस्ता है, बराए रात वाबस्ता है, हमें मामूली मसाइल में भी उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। और हमने देखा है मर्जियत कभी एक साहब से बहुत पैसा लेके गए कुम्स का और बाहर निकले तो उनको गिला था कि उन्होंने एक शुक्रिया भी नहीं कहा। नुमाइंदे ने जाके कहा कि चिबला एक साहब जो आए थे इतना पैसा कुम्स का दिया, उनको ये गिला रह गया कि आपने शुक्रिया नहीं बजा लाया। क्या शुक्रिया उसको बजा लाना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी मैंने सर पे ले ली है। ये मुझसे तवक्को रखता है कि मैं उसका शुक्रिया बजा रहा हूँ, क्या कर रहेगा वो, उसने क्या मुझ पर एहसान किया है, उसने अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, तो जरूरत उनको हमारी नहीं है, हमको उनकी जरूरत है। बाद लोग कमा लेते हैं, कुछ घूम देते हैं तो तवक्कोआत भी रखते हैं कि हमें उन्हें छूट दे, हमें छूट दे, और छूट दिया गया है। खुम्स की रकम को कोई अगर बैंक में रखे और उसको इस्तेमाल ना करे तो शैतान वो जिम्मेदार है और वो हर वो शख्स जिम्मेदार है कि जो ये जानते हुए दे देता है कि ये लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज लोग हैं, वेल ऑर्गेनाइज जो अहले बैत का जो निजाम है उससे बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अहले बैत का निजाम यह है कि जब आए और कोई जरूरतमंद आए तो दे दिया करो, कल की बात कल पे छोड़ दो, खुदा जो आज दे रहा है वो कल भी देगा, जरूरतें पूरी होती रहेंगी। खुम्स को दबा के रखा गया और वो भी इसी चीज को लेके कि हमको इजाजत नहीं रही है। मर्जा जाहिर पर हुक्म देता है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही उसको इस्तेमाल करें, अगर आप गलत करते हैं तो मर्जा ने क्यों इजाजत दी, लिहाजा मर्जा गलत है। मर्जा ने जाहिर को देख के हुक्म दिया और आपके दो आदिल आलिम ने आके गवाही दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है, इसको इजाजत है तो उसने दे दी। बाद में कोई मिसयूज करे तो मर्जे पर थोड़ी आ सकता है। इमाम हसन किसी को अपना कमांडर बना के भेजते हैं, माविया उसे खरीद लेता है, तो क्या इमाम हसन की किसी मुदीरियत में कमी है, या जो बिक गया है वो बेवफा है और वो गलत है, उस पर गौर करने की जरूरत है। आज मर्जियत के दो अजीम शख्सियतें उभर के आई हैं, मैं पूरी तवज्जो से आपकी चाहता हूँ, दो अजीम शख्सियतें आई हैं, उनमें जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं है, जो इनमें इख्तिलाफ डालना चाहता है उसके अंदर कोई खामी है। एक शख्सियत का नाम कि जो वली अम्र मुस्लिमीन है, जो पूरी इस उम्मत के दर्द को सबसे ज्यादा बेहतर जानता है, हम सबसे ज्यादा हकीम है, दाना है, समझता है मसाइल को, ईरान के मसाइल को भी समझता है, इराक के मसाइल को भी समझता है, वो एक अजीम है रहबर। और उसके बाद एक दूसरी शख्सियत है जो इस वक्त नेमत के तौर पर पूरे इराकियों को अल्लाह ने अता की है, जिसका नाम सैयद अली है, दोनों का नाम सैयद अली है। आज फिर भी मैं अली का करने जा रहा हूँ, दोनों का नाम सैयद अली है, वो भी सैयद अली है, ये भी सैयद अली है, वो भी सैयद अली हुसैनी है, یہ بھی سید علی حسینی ہے. اب اس کے بعد الگ الگ جگہ پیدا ہوئے تو ایک خامنئی ہے ایک سیستانی ہے. سلوات پڑھے محمد علی. ابھی فوج عراق کے اندر وارد نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے پورا دستور العمل طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس وقت پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری آواز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, اس کو لے جائیں آپ اس کو انالائز کریں. میں نے ڈائریکٹ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی جو ولی امر مسلمین ہے ان کے نمائندے سے ڈائریکٹ سنا ہے, وہ نمائندہ کی جو ڈائریکٹ آغا سیستانی سے بات کر کے آیا ہے. کسی اور کی بات نہیں کرتا میں, بیچ میں کسی کو نہیں لاتا. ڈائریکٹ جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے بیٹھ کے نمائندہ ولی فقی نے جو باتیں کی ہیں اور انہوں نے آ کے لندن میں علماء کی کانفرنس میں سنایا ہے اور امانت کے طور پر سنایا ہے. یہی امانت آپ کے حوالے کرا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو اور کنفیوژن تو دور کرے. سلام و تحیت کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پیغام دیا رہبر معظم کا کہ رہبر فرماتے ہیں کہ آپ کو ان تمام مسائل میں ڈیل کرنا ہے اور ہم کچھ نہیں بولیں گے, ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں. انہوں نے ذمہ داری لی اور کہا کہ ہم نے پہلے سے پلان طے کر لیا ہے کہ مکتب اہل بیت کی عزت اور آبرو اور وقار کو بلند کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ابھی سے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور انہوں نے پیغام دیا اور بتایا کہ یہ پیغام اگر رہبر کو سنا دینا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا. کیا تین چیزوں کو فوکس کریں گے, چوتھی چیز پر غور نہیں کریں گے. ایک کانسٹیٹیوشن پہ فوکس کریں گے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, اس میں کوئی شرارت نہ ہو, اس میں کوئی خامی نہ لائے جائے, اس میں کوئی یہودی یا عیسائیوں کے حق میں کوئی بات نہ آئے. اس پر ہم ڈٹ جائیں گے, ہماری جانیں ہی چلی جائیں. ایک کانسٹیٹیوشن پہ زور دیں گے, دوسرے انتخابات پر زور دیں گے اور پوری اس میں تگودو لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمارا کیا کرتا ہے. اور تیسرے سنی شیعہ اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تین کام کریں گے, چوتھے کام کی طرف غور نہیں کریں گے. جب یہ تین لائے عمل ایک نمائندہ اور ایک نائب امام پیش کرتا ہے تو اب بھی اس کی حکیمانہ انداز پر شک کسی کو ہو سکتا ہے؟ حکیمانہ اس انداز کو رہبر نے سراہا اور آیت اللہ رفسنجانی نے نماز جمعہ میں ڈکلیئر کیا کہ بالکل امام خمینی کے اس جرات مندانہ اقدام کی جھلک ہم نے آغا سیستانی کے اس اقدام میں دیکھی. بکنے والے ہمیشہ بکتے رہے, ایران میں بھی بکنے والے ہیں, عراق میں زیادہ ہی ہیں. اس ٹیپ کی پرانی تاریخ ان کی بکنے کی بہت وسیع اور طویل ہے. ممبر علماء امامے سب بکنے لگے اور ابھی بھی بک رہے ہیں, یہ اور بات ہے. اطراف کے آغاز سیستانی کے اطراف کے لوگوں کو کسی طرح سے خریدا گیا اور انہیں لندن علاج کے بہانے پہنچایا گیا, اس وقت ہم وہاں موجود ہیں. اور دنیا بھر میں یہ ہے کہ بہت کوئی آپریشن ہونے والا, کوئی کچھ نہیں ہونے والا تھا اور آغاز سیستانی کو بے خبر رکھ کے اور ان کو دنیا کے حالات سے الگ رکھ کے ان کو وہاں پہنچایا گیا کہ اپنی منمانیاں وہاں کر سکیں گے جب تک یہ رہیں گے. اور پورا آپ کو پتا ہے اس وقت کے حالات, اگر آپ جاتے ہو تو نجف کے اندر نجف کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نجف پر پورا قبضہ جمانے کے لیے اور تقدس کو پامال کرنے کے لیے, جانتے ہیں یہودیوں کی پرانی دشمنی علی سے ہے, اس کو آپ نہیں جانتے اور ہم نہیں جانتے. 21 رمضان جب آتا ہے تو ان کو تاریخ ہے, عربی تاریخ سے بھی واقف ہوتے ہیں اور وہ اپنی نجی محفلوں میں جشن مناتے ہیں. آج بھی وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پوری تاریخ یہودیت میں سب سے زیادہ یہودیت کو رسوا کرنے والا ایک ہی شخص تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. خیبر کے واقعے کو نہ ہم بلا سکے نہ وہ بلا سکے ہیں, انہوں نے نہیں بلایا ہے. اور وہ بہت ہی خطرناک انتقام لینے والی قوم ہے, آپ سب جانتے ہیں. تاریخ کو محفوظ کر کے جشن مناتی ہے 21 رمضان کو. پوری یہودیوں کی لابی نے طے کر لیا تھا کہ اسی بہانے تقدس کو بھی پامال کریں گے اور روزے کو بھی ڈیمیج کریں گے. کہیں گے کہ جنگ میں تو ایسا ہوتا ہی ہے, بعد میں بن جائے گا. اللہ علی کا اسٹیج پہ کوئی نہیں سمجھ سکا. وہ جو یہودیوں کی لابی کی جو ترکیبیں تھیں اس کی زبان پہ آ گئی کہ اگر چڑھائی کی جائے اور روزہ منہدم بھی ہو جائے تو ابھی سے ہم کہہ رہے گھبرانے کی ضرورت نہیں, بعد میں بنایا جا سکتا ہے. لوگوں کو یہ دلاسا دے دیا گیا تھا اور چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ نائب امام ہونے کا کہاں کہاں جلوہ ظاہر ہوتا ہے, کہاں کہاں دلیل سامنے آتی ہے, اور امام زمانہ زندہ ہے اس پر یقین کہاں کہاں ہوتا ہے. امام زمانہ کی موجودگی کہاں سے آپ کو علم ہوگا جہاں اس طرح کے حالات آئیں گے, جب دشمن پوری کامیابی کا بھروسہ رکھ کے آگے بڑھے اور جہاں تشیعوں کی رسوائی سامنے آنے والی ہو. امام کا فرض ہے کہ وہ پھر بیٹھے ہوئے نہ رہے, نکلے اس کے لیے. کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا, نہ میں کوئی اپنی طرف سے ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جو میرے علم سے ماورا ہو اور ہٹ کر ہو. صرف اتنا ہمیں پتا چلا کہ جو نمائندے خود ہیں عباسی ثانی کے, وہ بھی اپوائنٹمنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں بعد کے ایک ہفتے بعد کے تک اپوائنٹمنٹ, یعنی ان کو خود خبر نہیں ہے کہ عباسی ثانی نے اچانک طے کر لیا کہ مجھے اچانک واپس جانا ہے. کسی بھی حالت میں دبایا, ڈاکٹروں کو بلایا, اطمینان دلایا, اور اس بات پر بھی کہ ڈاکٹر کی بات ضروری ہے, آپ کی صحت اس قابل ہی نہیں کہ آپ فلائٹ میں بیٹھے. کہا اگر فلائٹ میں نکلے تو پیدل چلوں گا. اور یہ ہم لندن کے اندر ہیں, اچانک کویت میں ظاہر ہوئے, دنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے. اور یہودی لابی کے اوپر اور ان کی سازشوں کے اوپر اور امریکہ کے سارے پلان کے اوپر اچانک پانی پھر گیا, اور اس وقت اور زیادہ پانی پھر گیا جب مقتدی صدر نے اعلان کر دیا کہ ہم مرضیت کے ساتھ ہیں, جو وہ کہیں کہ ہم اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ سوچیں نا, ایک بوڑھا آدمی پہنچا ہوا ہے کویت میں, میسج دیتا ہے کہ آواز تیس تاریخ کہتے ہیں. پہلا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے ڈائریکٹ دیا ہے پریس رپورٹرز کو بلا کے, ورنہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ نمائندے اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں. پہلا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, کہا کہ کہہ دینا دنیا کے تمام لوگوں, پہلے کہا کہ ہم اپنے عراقی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شرعاً واجب ہے کہ نجف کے دفاع کے لیے میرے ساتھ آ جائے, میں خود بھی نجف کی طرف جا رہا ہوں, اور جو بھی درد رکھتا ہے نجف کا وہ آ جائے میرا جو مخلص ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ لوگ سیلاب کی طرح وہاں پر پہنچے, حالانکہ وہی قوم ہے کہ کاش آپس سے بھی لگ کاش زین العابدین کو اس اسارت کا دور گزارنا نہ پڑتا. یاد ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ ساری پلاننگ فلاپ ہو گئی, اور کہا چابیاں دو. وہاں مقتدی صدر نے چابیاں دے دی حرم کی, ادھر سے کہا کہ تم لوگ باہر ہٹو, نجف سے ہٹ جاؤ اور کربلا سے ہٹو. روزے آزاد ہوئے اور پھر مومنین کو جا کے وہاں آزاد. دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور امام زمانہ کا وجود ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو کبھی کبھی خدا کے لیے واللہ کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ دو الگ الگ رہبریتیں ہیں. کبھی نہ 12 اماموں میں فرق آیا تھا, نہ ان کے صحیح نمائندگوں میں فرق آیا. کوئی فرق نہیں ہے. آج سیستانی کے مسئلے میں پوری بھرپور تائید رہبر نے کی ہے, رہبر معظم نے بار بار میسج دیا ہے اور بار بار تاکید کی ہے کہ مسائل جو عراق ہیں ان کو ڈیل کرنے دیں, اور وہی صحیح جا رہے ہیں, اور ہمیں اس میں مداخلت بھی نہیں کرنا ہے, یہ بھی بتایا ہے. اور ادھر سے بھرپور حمایت ہے. لیکن ایک لیٹر جو آیا تھا, وہ بھی عیادت کا لیٹر جو رہبر نے بھیجا تھا آغازی ثانی کے نام جب لندن میں وہ تھے, وہ لیٹر بھی عجب لیٹر تھا, جس کے اندر ابھارنا ایک طرف دوسری طرف ذمہ داری کا احساس دلانا، تیسری طرف تائید اور تصدیق کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کو رکھ کے کہ آپ کی صحت کا ہمیں بڑا خیال ہے لیکن وہاں امت جل رہی ہے، جملے ہے، اور تیسری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے، والامر الیکم آخری جملہ، کہ کام آپ کے ہم سب کو چھوڑتے ہیں، اور وہ نکلتا ہے تو کویت میں نظر آتا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ مرجعیت ہے، اور آج کے دور میں ہر شیعہ کو جہاں بھی وہ رہے، کسی کی بھی تقلید کرے، تقلید میں کسی کو حرج نہیں ہے، لیکن مرجعیت کو ڈیگریڈ کرنے والی پالیسی ختم ہونی چاہیے۔ کہیں کوئی بھی، کہیں کوئی بھی، کسی بھی انداز میں مرجعیت تک نہ جائے۔ اپنی بات اپنے پاس رکھو، سمجھ میں نہیں آتا پوچھ لیا کرو، معلوم کر لیا کرو۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو رہبر یا اگر سیستانی کے نمائندے حرکتیں کرتے ہیں ان کو ان کے کریڈٹ میں نہیں ڈالیں آپ، کیونکہ دنیا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اطراف والے ہر طرح سے خطرناک بن رہے ہیں اور بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ مرجعیت اور شے ہے، اور ان کی طرف سے جو ڈیلنگ کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ حق کو باطل میں فرق یہی تو ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ساتھ میں ہو وہ بھی صحیح ہو۔ رسول کے ساتھ کتنے لوگ رہے تھے، ان کے ساتھ رہنے والوں کا چھاپا ان پر نہ لگنے پائے، اس کا خیال رکھے۔ یہی حق کو باطل میں کہیں فرق بھی ہے۔ سلام پڑھے محمد والے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں اس میسج کو، خاص کر اس دور کے لیے، امام زمانہ کے دور کے حساس مرحلے میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر امام کے نائب کی قدر نہیں کر سکے ہیں تو امام کی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی خامی ان کی خود براہ راست دیکھو تو بولنے کا حق ہے، کس کو پتا ہے ان کی زندگی، جو ایسی نجی زندگی جو خدا اور ان کے درمیان جو راز و نیاز ہے، کس کو پتا ہے کہ اس کی گہرائی کہاں تک ہے؟ کچھ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے ہی کسی کے دل میں جگہ نہیں بناتا جب تک کہ خدا کا رب اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں اماموں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نبھائی، دوسرے لوگوں نے اماموں پر بھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ خود امام سجاد کے اوپر رشتہ داروں نے اعتراض کیا، کیا آپ اچھی پوزیشن ہے آپ کی، آپ آزاد ہو گئے مدینے میں، آپ ڈکلیئر کر دیں آپ حکومت اپنی بنائے۔ امام نے کہا کس کی بلبوتے میں بناؤں گا، میرے بابا کے ساتھ 72 تھے، میرے ساتھ 40 بھی نہیں ہے۔ یہی بات امام محمد باقر نے کہا، تم لوگ جو آئے ہو بیٹھے ہو، ایک معمولی خطرہ سنو گے تو وہی میرے مولا حسین کا جملہ دہرانا پڑتا ہے کہ اذا محتزوا بالبلاء قلت دیانون، جیسے بلا سر پہ آتی ہے دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ 2000 4000 5000 کی تعداد امام صادق کے بھی شاگردوں کی تھی، وہاں بھی کسی نے کہا کہ اب آپ کا موقع ہے، اتنے سارے لوگ آپ کے شاگرد ہیں، کیا مجھے پتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ میں جانتا ہوں۔ یہی ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، ایک مرتبہ امام کا صحابی اور امام کا ساتھی حج میں امام کے ساتھ ہوتا ہے تو امام سے کہتا ہے ما اکثر الحجیج، مولا آج کے سال اس سال کتنے زیادہ حاجی ہو گئے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا دیکھ یہ حاجی ہے، تم سمجھتے ہو حاجی ہے؟ کہاں دیکھیں کتنے لوگ لبیک لبیک صدائیں گونج رہی ہیں اور کیا کیا نعرے اور کیا کیا خدا کو یاد کر۔ امام نے دو انگلیاں اٹھائی، اب دیکھو، اب جو دیکھا ہے نا خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ اب یہ کہو ما اقل الحجیج و اکثر اللجیج، کیا جملے امام نے
فرمایا،
حاجی کتنے اس میں کم ہیں اور جانور کتنے زیادہ ہیں، جانور موقع اماموں کو نہیں ملا، دعاؤں میں امام نے دل لگایا، خدا سے راز و نیاز کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے،
سجدے میں جاتے تو اتنا طول سجدہ کرتے کہ پیشانی کو زخم ہو جاتا, اللہ گھٹنے ورم کر جاتے, آپ کے انگوٹھے زخمی ہو جاتے. یہ کیوں ہے؟ یہ درد صرف خدا اور ان کے درمیان نہیں ہے, امت کی جہالت کا بھی درد ہے, امت کی ناآگاہی اور بے شعور ہونے کا بھی درد ہے. امت بڑی بے شعور, بڑی بے قدری کرنے والی اور امام کی معرفت نہ رکھنے والی امت ہر زمانے میں امام کو ملی ہے. سید سجاد رونے اور گریے کو ایک ٹول کے طور پر احتجاج کے لیے, حق کے اظہار کے لیے, آپ کی مرضی سے میں جان کے نہ صرف اور صرف حق کے اظہار کے لیے, اور ظلم کو کمزور کرنے کے لیے, ظالم کو کمزور کرنے کے لیے. جانتے ہیں امام جب روتے تھے تو دشمن کتنا پریشان ہو جاتا تھا, کتنی پابندی آتی تھی مدینے کے اندر, کتنا دباؤ امام پر ہوتا تھا, مختلف لوگوں کو بھیجا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, گھر میں رو لیا کرے, باہر کیوں آتے ہیں, مسجد نبوی میں آتے ہیں اور حسین حسین کی صدا کر کے گریہ کرتے ہیں. یہ احتجاج ہے اور جھنجھوڑنا ہے لوگوں کی طبیعت. مکہ جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں, منا جہاں جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں, صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں, منا کے بازار میں جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں, عرفات کے میدان میں جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں. کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ یہ جو رونا انقلاب پیدا کر دے وہ رونا ہوتا ہے, جو انسان کو بزدل بنا دے وہ رونا نہیں ہوتا ہے. امام نے گریہ کیا, مسلسل گریہ کیا, کہ بار بار لوگوں نے کوشش کی کہ خاموش کرے, لیکن امام بار بار ایک ایک مصیبت کو یاد کرتے تھے اور گریہ کرتے چلے جاتے تھے. سب کو پتا ہے کہ کسی نے کہا آپ کیوں اس قدر گریہ فرمانے کا تو نے انتظام نہیں کیا کہ آپ کو کہے کہ یوسف چنا ہوا تھا اور وہ زندگی بھر ہوتے رہے, میرا ایک یوسف نہیں 18 یوسف کربلا میں, کوئی میرے بھائی علی اکبر کی مثال آ سکتا ہے, کوئی قاسم کی مثال پیش کر سکتا ہے, کوئی میرے امو عباس کی مثال آ سکتا ہے. گریا کیا لال باری سے حسین نے, اور امام زمانہ ان سب پہ گریا کرتے. آپ کو پتا ہے امام زمانہ زیارت گاہ میں کیا کہتے, لب کی نمالی کا بدل دونوں میں دبلا, میں شب و روز گریا کرتا ہوں, ایک دو گھنٹے نہیں شب و روز گریا کرتا ہوں, آنکھوں میں آنسو جائے تو خون کے آنسو بہاتا. عجیب جملہ, سلام اس جسد پر کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نہ زمین پہ رہا نہ زمین پہ آیا, سلام اس جسد پر جس پر سایہ بھی نہ تھا, سلام اس لاش پر جو دھوپ میں بکھرا پڑا تھا, سلام ان ٹکڑوں پر کہ جو ہر سے زیادہ قیمتی تھے لیکن خواب میں پڑے رہے. زیارت والے صاحب زیارت نائیہ تو پڑھیے, امام کیا فرماتے ہیں, سلام ہو اس وارث حسین پر جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں تھو کے خاندان. امام نے ایک جملہ عجیب و غریب کہا کہ ایسا توس گردن میں تھا سید سجاد کے, اگر ذرا ہلتے بھی تو خون کے فوارے سر اٹھاتے تو خون جاری ہو جاتا, اگر نگاہ اٹھاتے تو خون جاری ہو جاتا. خون ہاتھوں سے بھی بہ رہا ہے, پیروں سے بھی بہ رہا ہے, گردن سے بھی بہ رہا ہے, لیکن امام نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. جانتے ہیں آپ جب مدینہ لوٹے ہیں تو آئے ہیں لوگ ملنے کے لیے, تو امام نے البتہ جیسے ہی کوئی گلے ملنے کے لیے آتا تو کہہ دیتے ذرا حصہ مل رہا,
میرے جسم کے زخم ابھی تازہ,
ذرا حصہ ملا. لیکن شکایت اپنے زخموں کی نہیں کی. پہلا جملہ جو روزے رسول میں جا کے سید سجاد نے کہا, جانتے کیا ہے؟ سید سجاد جیسے ہی روزے رسول میں گئے ایک مرتبہ جملہ کہا, نانا آپ کی امت نے ہمیں غلاموں کی طرح نانا آپ
ایسے مظالم کی ایک نمونہ بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ سید سجاد ہیں, روتے ہوئے خاموش آج کی رات ہو جاتے ہیں. یہ رونے والا چپ ہو جاتا ہے, اب اس پر رویا جاتا ہے. امام محمد واقعی اس کا ماتم کرتے ہیں, لیکن ماتم کرتے ہوئے یہ 5 سال کی عمر میں رہنے والا امام کربلا کے اندر سارے منظر کو دیکھ چکا ہے. عجب نہیں بابا کو دیکھ کے کہا ہو, بابا میں کتنا خوش نصیب ہوں, میں آپ کے وارث ہونے کا حق ادا کرتا ہوں. آپ کتنے بد نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کے وارث ہونے کا
پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرما, حق بولنے, حق سننے, حق سمجھنے, حق پر ڈٹے رہنے اور حق پر ثابت قدم رہنے, حق کے لیے کرنے اور حق میں رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار پرچم کفر و نفاق سے نگو فرما, استقبال جہانی کا خاتمہ فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کے ظہور تک مراجع اعظم اور رہبر انقلاب ستایا ہمیں تو قائم عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو امام کی صحیح منتظرین میں شمار فرما. عالم حکومت نے ہم سب کو شریک اور حصے دار فرما. ہم سب کے انجام کو ختم کر.